الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے دور میں انسان تین مغالطوں میں پڑ گیا ہے. پہلا مغالطہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بجائے مادے کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے. چنانچہ مادی ریسرچ کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اس کا دسواں حصہ بھی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت نہیں ہو رہی. حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالی کی بجائے مادے کی معرفت کو حاصل کرنے میں زندگیاں گزر رہی ہیں. دوسرا، آخرت سنوارنے کی بجائے دنیا سنوارنا یہ مقصد بنتا چلا جا رہا ہے. جس بندے کو دیکھو وہی اس محنت میں، اس کوشش میں کہ میری دنیا کی زندگی سنور جائے. اور تیسرا، اپنے من کو سنوارنے کی بجائے انسان اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے. حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے من کو سنوارتے ہیں، مگر ادھر سے غفلت ہے اور تن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ذرا دیکھو عورت کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے، چہرے کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، باقی چیزوں کی خوبصورتی، لگتا ہے 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں اس کا وقت گزر جاتا ہے. اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ یہاں لکھے پڑھوں کو دھوکہ لگتا ہے. یہ نہیں کہ بے وقوف انسان دھوکے میں پڑتا ہے، نا، بلکہ اکثر و بیشتر لکھے پڑھے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں. یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے. کوئی بھی عقل مند انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ اس نے ایک سوچ بنا لی ہے، ایسا گھر ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، میری فیکٹری ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو. ایک خواب ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس جنت کو سجانے میں وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں. کہ ڈریم شوڈ کم ٹرو، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. چنانچہ جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی انسان لذتوں کا خوگر بنتا جا رہا ہے، وہ ضروریات کو اپنا مقصد بناتا جا رہا ہے. کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے. مقصد تو ہمیں یاد نہیں ہوتا اور ضرورت کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنا اللہ کی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. پہلے لوگ سفر کرتے تھے کتنی مشکلات میں، आज सफर करते हैं एयर कंडीशन बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में, महीनों के सफर घंटों में तय हो जाते हैं। जितनी घरों में सहूलतें आज हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन जितनी खाने पीने की चीजें आज हैं, इससे पहले थी ही नहीं। और अल्लाह की शान देखें कि जितने अल्लाह ताला के शिकवे आज हैं, इससे पहले कभी थे ही नहीं। जितना नेमतें ज्यादा मिलती जा रही हैं, हमारे शिकवे बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह ये, हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में लगे हुए हैं। शरीयत ने कहा कि जरूरत को पूरा कर सकते हो, जरूरत की एक हद होती है। ख्वाहिश को दुनिया में पूरा मत करो, ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। ख्वाहिश को पूरी करने की जगह जन्नत है। जब वहां जाओगे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊ, जो तुम्हारा जी चाहेगा, जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिखाएंगे। तो दुनिया जरूरत पूरी करने की जगह है, ताकि मकसद को पूरा कर सकें, और जन्नत वो फिर ख्वाहिश को पूरी करने की जगह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी क्या मेहमान खाना बनाया कि जहां हर आने वाले मेहमान की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। आज तीन तरह की जिंदगियां नजर आती हैं। एक जिंदगी उस बंदे की जो न दीन को मानता है न खुदा को मानता है, ये काफिर की जिंदगी है। उसकी जिंदगी 100% आखिरत से काफिल होकर गुजर रही है। एक जिंदगी उस बंदे की जो कलमा पढ़ के मुसलमान तो बन चुका, मगर उस पर ख्वाहिशात गालिब हैं। वो इस्लाम में दाखिल तो हो चुका, मगर 100% इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहा। अपनी ख्वाहिशात पे भी अमल कर जाता है, कभी फजर कजा, कभी इशा कजा, कभी ये अमल छूटा, कभी वो अमल छूटा। ये फिस्को फजूर की जिंदगी है। एक तीसरी जिंदगी है जिसको मोमिन कामिल की जिंदगी कहते हैं। ये बहुत थोड़े लोग हैं। हम में से अक्सरियत वो लोग हैं कि जो अल्लाह की रहमत से कलमा पढ़ के मुसलमान तो बन चुके, लेकिन अभी नफ्स के कैदी हैं, नफ्स के गिरफ्तार हैं। कभी शैतान ये गुनाह करवा देता है, कभी वो गुनाह करवा देता है। तो मिली जुली जिंदगी है हमारी। नाम हम मुसलमान का अपने ऊपर ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कलमा पढ़ा है, मगर 100% शरीयत के मुताबिक जिंदगी हमारी नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते हैं, मस्जिद के दरवाजे से बदनजरी शुरू कर देते हैं। नमाज भी 5 वक्त पढ़ते हैं, जबान से झूठ भी बोलते हैं। हम दीन में वक्त भी लगाते हैं, कारोबार में धोखा भी देते हैं। तो कहने को मुसलमान, मगर काम मुसलमान वाले नहीं है। ये मिली जुली जिंदगी है, और अक्सर जिंदगी आपको ऐसे ही मिलेगी। अक्सर मुसलमानों को आप देखें, वो इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर। ये हमारी जिंदगी की एक तरतीब बनी हुई है। चुनाचे स्क्रीन पे गैर महरम को देखना मामूल बना हुआ है बाद घरों में, खबरों के नाम पे। महफिलें होती हैं शादी ब्याह की, तो मर्द और औरत की मखलूत महफिलें होती हैं, पर्दे का भी कोई ख्याल नहीं होता। तो हैं भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मर्जी की जिंदगी है, शरीयत वाली जिंदगी नहीं नजर आती। नतीजा क्या होता है कि मुसलमान होने के बावजूद ہم اسلام کی برکتوں سے واقف نہیں ہوتے، ہم اسلام کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں. ہمارے ایک چھوٹے بچے نے آئی پیڈ کے اوپر کوڈ لگانا سیکھ لیا، چھوٹی سی عمر تھی. اب اس کا بڑا شوق، جب آئی پیڈ ہاتھ میں آئے روز اس کا کوڈ بدل کے نیا. اس کی امی نے اس کو سکھایا کہ دیکھو بچے، ایک ڈیجٹ رکھنا 3, 4, 5 تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ کوڈ کیا ہے. اس کو یاد. اللہ کی شان، ایک دن جب اس نے کوڈ لگانا تھا تو لگاتے لگاتے درمیان میں کوئی ڈیجٹ بدل گئی. اب اس نے آئی پیڈ کو کھولنا چاہا، نہ کھلا. والدہ کو کہا، آئی پیڈ نہیں کھلتا. جب چند دفعہ ٹرائلز کی تو اس نے کہہ دیا کہ اب آپ چند دفعہ صرف اور ٹرائی کر سکتے ہیں ورنہ بند ہو جائے گا. ہم نے ایک آئی ٹی سپیشلسٹ تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی بچہ رو بھی رہا ہے اور غلطی بھی کر بیٹھا ہے. اس نے دو دفعہ ٹرائی کی تو آئی پیڈ مستقل بند ہو گیا، کھلتا ہی نہیں. اب ہمیں پھر دکاندار کے پاس جانا پڑا، اس نے ٹوٹل اس کو ریکنفگر کیا، سارا ڈیٹا بھی گیا فلاں بھی گیا، پھر جا کے نیا اس کا کوڈ بنا. اس دن بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو، ایک ڈیجٹ کا فرق پڑا. وہ بچہ بتاتا تھا کہ میں نے 4 کا کوڈ لگایا تھا لیکن اس میں سے ایک ڈیجٹ کوئی اور ہو گئی تھی، نہیں کھلا. یوں ہی سمجھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہوں کے 100 ڈیجٹ ہیں جو تالا بنا ہوا ہے، اب اس میں سے ہم نے 60 ڈیجٹ ٹھیک کر لیے، 70 ٹھیک کر لیے، 80 ٹھیک کر لیے، تالا تو نہیں نہ کھلے گا، تالا تو بند ہی ہے جب تک کہ سب کی سب ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہوگی. شریعت نے کہا کہ جو بندہ 100% گناہوں سے بچے گا، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اب برکتوں کے دروازوں پر تو گناہوں کا کوڈ لگا ہوا ہے، جب تک ہر گناہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ تالا نہیں کھلے گا. ہم خوش ہوتے ہیں اور جی ہم نے ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا، ہم علم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں. جو ایک دو چھپے ہوئے گناہ کرتے ہیں انہوں نے تو تالے کو بند کیا ہوا ہے، ابھی تالا تو نہیں کھلے گا، برکتیں تو نہیں دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کی زندگی میں برکت کیا ہوتی ہے. ہاں 100% گناہ سے توبہ کریں پھر ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تعالی کو ہاتھ رد کرتے ہوئے لحاظ آئے گا، شرم آئے گی. مومن کا تو مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ملی جلی کی زندگی کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ سکون کا بھی وقت گزرتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. اب 3 منزلیں ہیں اور 3 ان کی رکاوٹیں ہیں. 3 منزلیں ہیں، 3 اس کی رکاوٹیں ہیں. کیسے رکاوٹیں؟ ایک صاحب حج کے سفر پر گئے، فرسٹ ٹائم جا رہے تھے، کبھی انہوں نے ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا، اور سیٹ ملی تو آخری فلائٹ میں، لاسٹ فلائٹ جو تھی، اور وہ بھی ان کو اکانومی کلاس کی بجائے فرسٹ کلاس میں ملی، تو انہوں نے سیٹ بنوا لی. جب جانا تھا تو قدرتن دیر ہو گئی، تو بیوی نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ نے کھانا یہاں نہیں کھایا، آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ کلاس لاؤنج میں اچھا کھانا ملے گا، وہاں کھا لینا. اس نے کہا بہت اچھا. اب یہ صاحب فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے، صاحب دے رہے وہاں تو بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، بوفے سسٹم ہوتا ہے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا کھانے کا سلسلہ ہے تو یہ ماشاءاللہ کھانے کھانے بیٹھ گئے. اچھا فلا ٹائم لگا کے پھر خیال آیا کہ اوہو میں جب حج پہ جاؤں گا تو وہاں میرے پاس ایک سیل فون ہونا چاہیے، ضرورت تو ہے، چلو میں یہاں سے سیل فون بھی خرید لیتا ہوں. تو یہ وہاں سے ڈیوٹی فری پہ آگئے اور سیل فون ڈھونڈنے لگے. اب سیل فون دکھانے والے نے کبھی یہ دکھایا کبھی وہ دکھایا، یہ فنکشن وہ فنکشن، یہ ایسے مصروف ہوئے کہ جب انہوں نے سیل فون خرید کے فارغ ہوئے پتہ چلا کہ فلائٹ تو لیو ہی کر چکی تھی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں گے کہ ضرورت کے نام پر اس کو دھوکہ لگا. کھانا بھی ضرورت تھی، سیل فون لینا بھی ضرورت تھی، مگر ان دونوں کے پیچھے فلائٹ مس کرنا یہ تو کبھی بھی عقل مندی نہیں تھی. بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. جاب بھی ضرورت ہے، گھر بھی ضرورت ہے، خوبصورت نیک بیوی کا ہونا بھی ضرورت ہے، اولاد کو اچھا پڑھانا بھی ضرورت ہے، جو آپ کہیں گے وہ ضرورت ہے، مگر ضرورت کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس میں لگ کے انسان آخرت کو ہی بھول جائے. انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور موت کا فرشتہ آخری فلائٹ کو لے کے آ جائے، چلو بھئی اب بورڈنگ کا وقت آ گیا. تو تین منزلیں ہیں اور تین اس کی رکاوٹیں ہیں، تین دھوکے ہیں جو منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے. سب سے پہلا، قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے. غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا. شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار. چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو. واکثر ہم استعداد للموت، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں. نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے. تو آج سوچیں، ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے. تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی. حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا، آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا. ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں. اس نے کہا، کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. عمر لانو نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی ہے. تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے. جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ. تو وہ تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا. فان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ. پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی، جو فوت ہو چکا उसकी तो मौत आ चुकी, अब या तेरी बारी है या मेरी बारी है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मिजाज ही ऐसा बना दिया था उनका कि मौत उनको हर वक्त याद रहती थी। जब मौत याद रहेगी न इंसान धोखा देगा, न किसी की इज्जत पे हमला करेगा, न इंसान किसी का हक मारेगा, इंसान एक अच्छा इंसान बनके जिंदगी गुजारेगा। और जब मौत याद नहीं होगी तो फिर इंसान कोई भी गुनाह आसानी से कर लेगा। कब मौत आएगी कोई नहीं जानता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए दोस्त तुझे क्या मालूम बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जिसे तेरा कफन बनना है। ऐ दोस्त तुझे क्या मालूम बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जिसे तेरा कफन बनना है। इंसान शादी ब्याह में मशगूल होता है और उसको नहीं पता होता कि कब्र तुम में कफन का कपड़ा पहुंच चुका होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी को दुश्मन ने कत्ल किया और नहर के अंदर डाल दिया, कई दिन उसकी लाश नहर के अंदर ही रही तो फूल गई। ऐसी फूल गई कि जब उसको निकाला गया तो पता नहीं चलता था कि ये कौन है कौन नहीं, पहचानना मुश्किल था। ये भी पता नहीं था कि किस शहर का है। चुनांचे पुलिस ने कागजी कार्रवाई करके जो करीब बस्ती थी उसके आलिम को कहा कि भाई आखिर मुसलमान है, आप इसको नहला दें, कफना दें और दफन कर दें, हमें तो इसके वारिस का कोई पता नहीं। लो जी, इमाम साहब ने बस्ती वालों को कहा कि लोगों नहला तो मैं दूंगा, मेरे पास कफन के पैसे तो नहीं है, तो कफन के पैसे दो। देहाती इलाकों में लोगों के पास खाने पीने के लिए चीजें तो होती हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, कैश नहीं होता। उन्होंने कहा मौलाना ऐलान कर दो मस्जिद में। बस्ती में ऐलान हुआ लोगों लावारिस नाश है, कफन खरीदना है, उसका चंदा करो। कोई 5 रुपए लाया, कोई 10 रुपए लाया। आधा घंटा ऐलान होता रहा लावारिस नाश, और फिर जाके पैसे पूरे हुए तो उसको कफन दे के उसका जनाजा पढ़ा के उसको दफन कर दिया गया। पुलिस उसकी तफ्तीश में तो लगी हुई थी। 3 महीने के बाद केस की हकीकत खुली तो पता चला कि वो एक इलाके में एक पूरे गांव का नंबरदार था और उसकी 4 मुरब्बे जमीन थी जिसमें फ्रूट का गार्डन बना हुआ था, करोड़ों पति था, करोड़ों रुपया उसके बैंक अकाउंट में था और उसके 4 जवान-ए-उम्र बेटे थे। 4 बेटे हैं, करोड़ों पति है, बैंक में करोड़ों रुपया है, लेकिन उसको कभी पता नहीं था जब मैं मरूंगा मेरे कफन के लिए आधा घंटा चंदा किया जाएगा। वारिस मान न करी वारसां दा, रब बेवारसा कर मारता ही। फरमाते हैं कि ऐ वारिस तू अपने वारिसों का मान न करना, अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को लावारिस करके मार दिया करते हैं, क्या पता किस हाल में मौत आए। एक शख्स 5वीं मंजिल पे कोई काम कर रहा था विंडो में, पांव जो उसका उखड़ा और कोई चीज टूटी तो वो नीचे सड़क पर आकर गिरा और मेटल रोड थी, मगर अल्लाह की शान ना हड्डी टूटी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना खून निकला। ऐसे लगता था किसी ने उसको कैच करके जमीन के ऊपर रख दिया। लोग बड़े हैरान, 5वीं मंजिल से गिरा, कोई इंजरी भी नहीं है। लोग उसको मुबारकबाद देने लगे। 3rd-4th दिन उसके 2 दोस्त आए उसको मिलने के लिए और कहने लगे कि तुम्हें नई जिंदगी मिली है, हमें मिठाई खिलाओ। उसने कहा आप बैठे हैं, ये मेरे बिल्कुल घर के सामने जो ये मिठाई की दुकान है ना, स्वीट शॉप है, अभी मैं ताजा ताजा मिठाई लेके आता हूं। वो बिठा के घर कहा कि तुम चाय बनाओ, बीवी को कहा मैं अभी ताजा मिठाई लाता हूं। बीवी ने घर के अंदर मार्बल लगा हुआ था और उसको धोया था, साफ किया था और वो गीला था। खाविंद अपने घर में मार्बल के फर्श पर चलता हुआ आ रहा है, पांव जो फिसला, सर के बल गिरा, उसको मौत आ गई। पांचवी मंजिल से गिरा, एक कतरा खून का नहीं निकला, फर्श से फिसला, मौत का वक्त आ चुका था। हमें क्या पता कब मौत आनी है। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कुन फि दुनिया का अन्न का गरीब अवाबिर सबील, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर होता है या जैसे कोई परदेसी हुआ करता है। जो परदेसी होते हैं ना, उनके जहन में हर वक्त होता है हमने वापस जाना है, हम भी यहां परदेसी हैं। हर वक्त ये सोच रहनी चाहिए कि एक दिन हमने वापस अपने वतन जन्नत जाना है, मगर गफलत आ जाती है। और गफलत भी कैसी कि बंदे को मरना याद ही नहीं होता। एक बड़े मियां थे, 85 साल उम्र थी। एक मर्तबा इस आजिज ने उनसे बात की कि अब तो हमारी रिटायरमेंट की उम्र है, मुझे भी चाहिए कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, नेकी करूं, आप भी अल्लाह अल्लाह करें। तो बात सुन के वो बड़े मियां ने अपने घुटने को पकड़ा, कहने लगे पीर साहब दुआ करो ये घुटने की दर्द ठीक हो जाए ना, फिर मैं नमाज शुरू कर दूंगा। जो 85 साल की उम्र में घुटने के दर्द खत्म होने का मुंतजर हो कि फिर नमाज शुरू करूंगा, ये धोखा नहीं तो क्या है। अरफात के मैदान में वकूफ का वक्त है, लोग दुआएं मांगते हैं, कई तो लंबी मांगते हैं और कई हम जैसे कम हिम्मत थोड़ी सी दुआ मांग के थक जाते हैं। तो हमने देखा एक बड़े मियां दो नौजवानों के साथ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, तो हैरत हुई अल्लाह वकूफ का वक्त है और इस वक्त में बड़े मियां हंसी मजाक की बातें। तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनको थोड़ा याद दहानी करवाऊं, और जब सुना तो माशाल्लाह वो नौजवानों से शादी की बातें कर रहे थे, टॉपिक भी ये और वकूफ़े अराफात का वक्त। तो मैंने पूछा बड़े मियां क्या हाल है, कहने लगे जो गुजर जाए वाह वाह है, जो गुजर जाए वाह वाह है, हालांकि जो गुजर रही थी वो तो आह आह थी। तो पूछा आपकी उम्र कितनी होगी, कहते हैं वैसे तो 72 साल उम्र हो गई लेकिन दिल मेरा 27 से ऊपर नहीं गया। मैदान अरफात में वकूफ़े अरफा के वक्त अगर 72 साल की उम्र का बंदा ये जवाब दे कि उम्र तो मेरी 72 साल हो गई, दिल 27 से ऊपर नहीं गया, ये धोखा नहीं तो फिर क्या है। तो कब्र हमारी मंजिल है मगर गफलत उसका धोखा है, उसकी रुकावट है। नतीजा क्या होता है कि हम हर काम अपना ठीक करने के आदि होते हैं, दफ्तर का काम, बिजनेस का काम, घर का काम, अगर कोई रह जाता है तो वो आखिरत का काम रह जाता है। नमाज कजा हो गई, फजर में आंख नहीं खुलती, जरा देर से सोते हैं, आज दावत पे चले गए इसलिए फजर नहीं हो सकी, इन चीजों में लग के फजर नमाज कजा हो जाना ये तो बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। तो तीन मंजिलों की तीन रुकावटें, पहली मंजिल कब्र और गफलत उसकी रुकावट है, दूसरा आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसकी रुकावट है। वो कैसे कि दुनिया की जरूरतें इतनी अहम बन जाती हैं कि हम उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं और आखिरत बैक पे चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि ये दुनिया हमारे लिए धोखा बन जाती है। नबी साहब ने फरमाया अद्दुनिया सहारतन, दुनिया जादूगरनी है। जादूगर का जादू हो जाता है ना तो बंदे को समझ नहीं लगती क्या हो रहा है, ऐसे दुनिया का भी जादू हो जाता है, बंदा दुनिया समेटने में लगा होता है, न उसे आखरत की फिक्र न आखरत की परवाह, बस मौलाना क्या है मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं। हैरत की बात है कैसे मरने की फुर्सत नहीं, जब मौत आएगी तो फिर क्या आप उसको ना कर सकेंगे। कहते हैं एक शख्स ने बड़ा आलीशान महल बनवाया, फिर उसने दोस्तों की दावत रखी और फिर उसने एक तख्त बनवाया कि दावत के बाद यहां बैठेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा लोगों को इसका डिजाइन कैसे था, इसका आर्किटेक्ट ने कैसे काम किया, मैंने मार्बल कहां से लिया, फर्नीचर कहां से लिया, शैंडलियर कहां से लिया, मैं उनको डिटेल्स बताऊंगा। जब महफिल उरूज पर थी और वो अपनी बिल्डिंग के बारे में सब कुछ बता रहा था, दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसका नौकर गया देखने के लिए तो एक बड़े मियां खड़े थे, तो नौकर ने गुस्सा किया, बड़े मियां आपको दरवाजा खटखटाना नहीं आता? उसने कहा जाओ अपने मालिक को जाकर कहो कि मलकुल मौत आए हैं। तो हैरान हो गया, आया और आके उसने मालिक के करीब आके कान में कहा एक बड़े मियां बाहर खड़े हैं और कहते हैं कि जाके बताओ मलकुल मौत आए हैं। तो नाम सुन के वो हैरान हुआ, कहते यार उसको कोई बहाना बनाओ भेज दो उसको। जब कहा ना कि बहाना बना के भेज दो तो देखा कि वो बूढ़ा सामने खड़ा था, कहने लगा कि जब मैं आता हूं मैं लोगों को भुगताता हूं, मुझे कोई नहीं भुगता सकता। ये कहा और उसकी रूह को कब्ज कर ली। तो ये धोखा है ना कि इंसान इतना दुनिया में मुनहमिक हो जाए कि आखिरत याद ना रहे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो या कोई और चीज हो। अच्छा आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं कि हम आज कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। है तो ये बड़ी पर्सनल सी बात, लेकिन हम जरा देखते हैं कि आज अमूमी तौर पे हमारी जिंदगी का स्केड्यूल क्या है। हर बंदे ने कोई ना कोई रोजाना का टारगेट रखा होता है। मसलन बिजनेसमैन जाता है ना तो कह देते हैं भाई आज का सेल टारगेट इतना है, आज के दिन में हमने इतनी सेल करनी है। फैक्ट्री वाला जाता है और जाके अपने जनरल मैनेजर को बता देता है आज की प्रोडक्शन का टारगेट इतना है। तो टारगेट होता है जिसको वो अचीव करते हैं फिर तीनों शिफ्टों में हिम्मत करके। जो नौकरी पेशा होता है वो जाता है और उसका टारगेट होता है कि आज मैंने अपने टेबल पे जितनी डाक है ना सब खत्म कर देनी है, सब बैकलॉग निकाल देना है। ये टारगेट होता है उसका दिन का। औरत के घर टारगेट होता है आज मैंने ना घर की अच्छी सेटिंग कर देनी है, साफ कर देना है, चुनाचे उसका भी रोजाना का एक टारगेट होता है। हम दिन के 8 घंटे 10 घंटे दुकान में बिजनेस में नौकरी में लगा के फिर घरों को वापस आते हैं, तो दिन का मेजर पार्ट जो शुरू का है वो तो गुजर चुका होता है। अब इवनिंग शुरू हो गई, इवनिंग में देखिए फिर हमारा क्या मामला। जो जरा उम्र के बड़े हैं वो खबरों के नाम पे टीवी देखेंगे कि जी जरा मैं न्यूज देख रहा हूं, नौजवान हैं इंटरनेट पे बैठ जाएंगे, एंटर इनटू द नेट, वो घिर जाएंगे किसी जाल में। औरतें हैं फुर्सत हुई तो वो फोन कर रही हैं अपनी फ्रेंड को, अपनी बहन को, अपने फलां को और बता रही हैं कि आज क्या हुआ, खामिन ने क्या कहा, बच्चे ने क्या किया, اس کے اوپر مصروف. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلوں میں مصروف ہو جائیں گے، چاہے وہ فزیکل کھیلیں کھیلیں، ورنہ تو آئی پیڈ ہی لے کے بیٹھ جائیں گے. ہم نے بعض بچوں کو لیکھا 4 سے 5 گھنٹے آئی پیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں. یوں ہماری ایوننگ کا ٹائم گزر جاتا ہے. اب رات آتی ہے تو رات کو بعض ملکوں میں تو میاں بیوی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دوستوں کی دعوت ہوتی ہے، ڈائن آؤٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. آج ادھر کھانا کھائیں گے، کل ادھر کھانا کھائیں گے. کبھی خود کھانا کھانے جا رہے ہیں رشتہ داروں کے گھر، کبھی رشتہ دار ان کے گھر کھانا کھا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات گزر جاتی ہے. اب آدھی رات گزر گئی تو تھک ہار کے سوئے، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. پھر اٹھے اور پھر ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ پھر وہی روٹین. پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ پروڈکشن ٹارگٹ بھی تھا، سیل ٹارگٹ بھی تھا، ڈاک نکالنے کا بھی ٹارگٹ تھا، عورت نے گھر کو صاف رکھنا یہ بھی ٹارگٹ تھا، ان 24 گھنٹوں میں کوئی ہمارا عبادت کا بھی ٹارگٹ تھا؟ ہم نے یہ عہد کیا تھا آج ہم ایک پارہ بھی پڑھیں گے، اتنا درود پڑھیں گے، اتنا استغفار کریں گے، اتنا مراقبہ کریں گے، اتنی تہجد پڑھیں گے، لمبی دعا مانگیں گے، ٹارگٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا. اب بتائیں کہ جس زندگی میں عبادت کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں تو وہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے. بھئی ہماری محنت پروپورشنل ہونی چاہیے نا. دنیا میں تو رہنا ہے 150 سال، آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن ہم دنیا کے لیے ٹائم کتنا سپینڈ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ کوئی آپس میں پرپورشن ہی نظر نہیں آتا. امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، سپیس ہے، ٹوٹل رائی کے دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ کھائے، 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا زمین و آسمان کے درمیان کا یہ سارے گندم کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہے. اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اور وہاں کی تیاری کی فرصت نہیں ہے. اور جہاں 150 سال رہنے، وہ اچھی زندگی گزارنے کا خواب ہمارے دماغوں پہ مسلط ہو چکا ہے. ساری عمر کما کے ہم ایک گھر مشکل سے خریدتے ہیں، اور آخرت کتنے آرام سے ہم بنا سکتے ہیں. چلیں آج آپ سے کیلکولیشنیں کرواتے ہیں، تھوڑی سی انجینئرنگ ہو جائے. آج نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو. یہ فضائل ذکر میں بھی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے. ایک دن ہمیں خیال آیا کہ ہم تھوڑا اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، تو ہم نے بیٹھ بیٹھ کے موٹی موٹی کیلکولیشنز کی. چیتا جو ہوتا ہے نا، چیتا، یہ 90 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے. جو لائن ہوتا ہے وہ 65 to 70 تک چلا جاتا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ 60 miles per hour تک بھی جاتا ہے. ہم اس کو 50 لگا لیتے ہیں تاکہ کیلکولیشنیں آسان ہو جائیں. تو اگر 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے عربی نسل کا گھوڑا دوڑے
इसका मतलब आम घोड़ा नहीं, स्पेशल रिकॉर्ड कायम करने वाले घोड़े। तो हम 50 किलोमीटर ही लगा लेते हैं, तो 50 मील की रफ्तार से दौड़े तो 24 घंटे में वो 1200 मील का फासला तय कर सकता है। 50 ضرب 24, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 1200 मील एक दिन में उसने कर लिया, और एक महीने में 36 36,000 माइल उसने कर लिए। अब एक महीने में अगर 36,000 मील किए तो सुनिए, हमारी जमीन का जो घेर है, सरकमफेरेंस है, वो 24,000 किलोमीटर है, माइल है, और जमीन 1,000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। इसलिए 24 घंटे में हमारा दिन रात का साइकिल मुकम्मल हो जाता है। तो अगर 24,000 मील जमीन का घेर है तो यहां तो 36,000 कर लिया, इसका मतलब कि वो घोड़ा एक दिन में, एक महीने में डेढ़ जमीन के बराबर एरिया कवर कर सकता है। अच्छा, डेढ़ जमीन एक महीने में, तो एक साल में 18 जमीने, एक साल में 18 जमीने तो 70 साल में 18 ضرب 70 तो तकरीबन 1260 जमीने बनी। 1260 जमीनों के बकदर एरिया वो एक घोड़ा तय करेगा 70 सालों में, 1260 जमीने। अच्छा, मजे की बात सुने कि अगर एक दफा सुभान अल्लाह हरम में कहे तो शरीयत कहती है कि 1,00,000 का सवाब, तो 1260 ضرب 1,00,000, 126 मिलियन जमीने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह आखिरत में इतनी बड़ी जन्नत देते हैं कि वो 126 मिलियन जमीनों के बराबर है। सोचिए हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर इंसान की जो, मुसलमान की जो जमीन आखिरत में है वो प्लेन जमीन है, उसकी जितनी इबादत होगी इतना उसको अल्लाह ताला बनाएंगे और सजाएंगे। चुनाचे हदीस पाक में आता है, एक बंदे का घर बन रहा होता है सोने चांदी की ईंटों से और मुश्क के उसके सीमेंट लग रहा होता है, फरिश्ते काम बंद कर देते हैं। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं, आपने काम क्यों बंद किया? वो कहते हैं, बंदे ने इबादत करनी छोड़ दी, हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, हमने भी काम बंद कर दिया। दोबारा फिर बंदा इबादत शुरू करता है, फिर मकान बनने लग जाता है। अब अगर हमारी इबादत पर वो रॉ मटेरियल पहुंचना है, हम कितना रॉ मटेरियल भेजते हैं? जिसका घर बन रहा होता है तो वो तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने देता, हमें याद ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर कबीरा, सारी उम्र कमा के तो 3 कमरों का घर नहीं खरीद सकते, ये तो दुनिया की जिंदगी है। और यहां चंद बार सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला मिलियन जमीनों के बराबर जन्नत का टुकड़ा अता फरमा देते हैं। तो आखिरत मंजिल है और दुनिया की मसरूफियतें उसकी रुकावट हैं। हमारे मशायख ने कहा, बात जरा पते की है, उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। फरमाया, दुनिया काम की जगह, दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह, और जन्नत इनाम मिलने की जगह। दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह, और जन्नत इनाम मिलने की जगह। जो बच्चा मेहनत करता है उसी को इनाम मिलता है। हम दुनिया में मेहनत करेंगे आखिरत की, तो फिर आखिरत में इनाम पाएंगे। और अगर दुनिया ही में हमने दिल लगाए रखा और आखिरत याद ही न रही اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا؟ مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے، اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے، آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ دو طرح کی پوجا ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے، ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا۔ یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی۔ انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد۔ قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں۔ اگر ہم بد نظری کرتے ہیں، ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں، اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں، اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں، تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا۔ گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا۔ چنانچہ بازید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بازید بستامی رحمت اللہ کہا کرتے تھے جنت دو قدم ہے، جنت دو قدم ہے، اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت دو قدم ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت دو قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بند سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بند سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے، اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاءاللہ. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں، آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادو کے بارے میں پریشان ہو کر. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا، تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام ہو. اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے. اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے. جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا، آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ. اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ مل کر. آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریا بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں. اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. بہت سینسٹیو مسئلہ ہے یہ. مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے, ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, نہ مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے, ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر, وہ آدمی کافر ہو گیا. شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو, ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں. کئی جملے تو بہت کامن ہیں. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو, دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. او خدا دے پچھاوڑے, خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو, فقد کفر, ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے. اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زہم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مرد اور مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے, یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا, خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا. اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس. اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے. جس گھر میں دیکھو الا ماشاءاللہ, وہی حال ہے. جب شادی ہوئی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی. اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر بچے ہو گئے, پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا. اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے, ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ. اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے. کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے, اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں. اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد. اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے, اس کو کنایا کہتے ہیں. اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. بھئی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے, یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں, بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں, فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے, اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے. اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں, ہو بھی جاتی ہے, پتہ بھی ہے دونوں کو, مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے, پانچ وقت کا نمازی, تہجد پڑھنے والا, سب نیکی کرنے والا, خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں، ویسے میں نے غصے میں دی تھی، میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی، دیتا تو غصے میں ہی ہے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی، بھئی طلاق تو ہو گئی. او جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا، نہ رشتہ داروں کو پتا نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر، 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین ویخلد فیہ مہانا، خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو، یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی، آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ساری بات کا لب رباب، ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے، فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے. ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہیں. تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو، اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے. ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے. تو آج کی مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر لیں. اگر عورتیں دور آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے تو وطائف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے. 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا، ان کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھے گی. وقت کم ہے، دعا سے پہلے ہم صرف چند منٹ کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجئے، سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے مالک، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. لا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. میرے مالک، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان دشمن پیچھے لگا ہے. اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پہ چلا دیجئے. میرے مولا،
بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہیں ابو اٹھا لے، باپ خود بھی تھکا ہوا ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے، نا نہیں کرتا۔ میرے مولا ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے، اللہ آپ کی مدد چاہیے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کر دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو مطمئن بنا دیجئے، میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ ہم آپ کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی نظروں سے گر جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں بڑھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجئے، قدم اٹھنا چاہیں اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجئے، گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے، طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔